الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما وبقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وحمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال نشر وشف والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی ہجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، ثقافت اسلامی کی حفاظت، اسلامی کلچر کی پرزرویشن کے عنوان سے ہم نے یہ گفتگو کا آغاز کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی خیال ہو، اس کی کیفیت ایک درخت کی طرح ہوتی ہے. اگر اس خیال کو نشو نما چاہیے، ترقی چاہیے، تو جس طرح ایک درخت کے لیے لازمی ہے کہ اس کے تمام اجزاء انہی مقام اور انہی جگہوں پر ہوں جہاں انہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ جڑ ہے اسے زمین کے اندر ہی ہونا چاہیے، تنا ہے اسے زمین کے باہر ہی کھڑا ہونا چاہیے، شاخوں کو ایک कुशादा जगह फलने फूलने के लिए मुहैया होनी चाहिए। फिर बराबर सूरज की रोशनी मिलती रहे, पानी की तरसील होती रहे, तब तो दरख्त एक अच्छी नशोनुमा पाकर उसमें से फूल और फल हासिल किए जा सकते। लेकिन अगर हम ये चाहें कि जड़ की जगह पर तने को लगा दें और तने की जगह पर जड़ को लटका दें और शाखों को फलने फूलने की गुंजाइश ही मुहैया न करें, एक ऐसी जगह पर उसे उगा दें या उगाने की कोशिश करें जहां सूरज की रोशनी भी उसे न मिलती हो, और ये सोचें कि ऐसे दरख्त में से हमें फूल भी मिलेंगे और फल भी मिलेगा, तो ये हमारी कमकली होगी। जब तक ये प्री रेक्विजिट्स न मुहैया किए जाएं, दरख्त भी फल नहीं देता, पौधा भी फूल नहीं देता। इसी तरह अगर किसी ख्याल को, किसी फिक्र को, किसी सोच को परवान चढ़ाना हो तो उसकी भी यही कैफियत है कि उसे मुनासिब माहौल फराहम करना पड़ता है, उसे वो तमाम हालात मुहैया करने पड़ते हैं, वो तमाम सपोर्ट फैक्टर्स उसके लिए मुहैया करने पड़ते हैं जिसमें वो फिक्र, वो ख्याल, वो सोच जो है वो नशोनुमा पाकर उससे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो सके जिनके लिए उस ख्याल को और उस फिक्र को पेश किया गया। इसी तरह दीन इस्लाम एक फिक्र है, एक ख्याल है, ख्याल इलाही है, फिक्र इलाही है। अब उस फिक्र को नशोनुमा देने के लिए उसने 124,000 पैगंबर भेज दिए। वो माहौल उन पैगंबरों ने अपनी जाबाजी के जरिए से जहां मौका मिला जितनी भी तकलीफें उठाई उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की ताकि वो फिक्र और वो ख्याल जो है वो जड़ पकड़ ले, उसमें से फूल और फल खिलने लग जाए। अब इस्लाम जो एक बहुत बड़ी फिक्र है, बहुत बड़ा ख्याल है, तमाम फिक्रों पर हावी है, और जिससे ही इंसान की तमाम फिक्र के अगर वो इलाहिया इलहामी अभियान को यकीन रखता है तो सारी फिक्र के जो सोते हैं उसी फिक्र से फूटते हैं जैसे हम दीन की फिक्र करते हैं। तो पैगंबर ने जब ये पौधा लगाया इस फिक्र इस्लामी का, तो पैगंबर ने किस तरह अपनी दावत का आगाज किया? क्या पैगंबर ने लोगों से पहले ही मरहले में ये तकाजा और मुतालबा किया कि लोगों कल से तुम झूठ न बोलना क्योंकि झूठ उम्मुल खबाइस है? बेशक झूठ उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन पैगंबर ने जब इस फिक्र इस्लामी के पौधे को लगाया तो आपका पहला मुतालबा ये नहीं था। क्या पैगंबर ने लोगों से यह मुतालबा किया कि सफाई निस्फ ईमान है लिहाजा तुम लोग सफाई और सुथराई को इख्तियार करो, ये दीन इस्लाम के लिए बहुत जरूरी है? बेशक सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन पैगंबर ने फिक्र इस्लामी की तरसील में इस मुतालबे को भी सर फहरिस्त नहीं रखा। तो क्या पैगंबर ने यह कहा कयाम सलात और ईदाए ज़कात तुम पर फर्ज है लिहाजा कल से इसकी इब्तिदा शुरू कर देते? बेशक कयाम सलात और ईदाए ज़कात बड़े अहम पिलर्स हैं दीन के, बंदगी के, खुदा की गुलामी के, लेकिन पैगंबर ने इस फिक्र के पौधे की आगाज में इस मुतालबे को भी नहीं रखा। तो पैगंबर ने कहा क्या, इब्तिदा कैसे हुई? पैगंबर ने कहा पूरू ला इलाहा इल्लल्लाह तफलहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इसी में तुम्हारे लिए فلاح چھپی ہوئی. یعنی جھوٹ نہ بولنے کا مطالبہ نہیں ہوا پہلا, صفائی رکھنے کا مطالبہ نہیں ہوا پہلا, قیام الصلاۃ و اداء الزکات کا مطالبہ نہیں ہوا پہلا. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے ایک کتنا چھوٹا سا جملہ ہے جس میں تین الفابیٹ استعمال ہوئے, الف لام ر ہے, بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں استعمال ہوا. ان تین الفابیٹ کی ریپیٹیشن ہے, جب بار بار دہرائے گئے تو ان الفابیٹس کو آپ کاؤنٹ کریں 12 نکلتے, یعنی 12 تین الفابیٹ کی ریپیٹیشن سے 12 اس سے جملہ بنا لا الہ الا اللہ. تو بہن والے نے کہا اس تین الفابیٹ کا جملہ لا الہ الا اللہ اس میں فلاح ہے. اب اس میں ہے کیا؟ اس کے بالکل برابر سے دو حصے ہیں. لا الہ پہلا حصہ, الا اللہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ. دوسرا حصہ الا اللہ, سوائے اس اللہ کے. یعنی آدھے حصے میں انکار اور دوسرے آدھے حصے میں اقرار, آدھے حصے میں ریجیکشن, اگلے آدھے حصے میں سبمیشن, آدھے حصے میں آزادی, اگلے آدھے حصے میں غلامی. یعنی دو اتنے بڑے کانسیپٹس ہیں جن کو سمیٹ کر کہا کہ یہ ہے کلمہ توحید. صحابت اسلامی کا, اسلامک کلچر کا, اسلامک تھاٹ کا, اسلامک فکر کا جو پہلا پیرامیٹر ہے وہ ہے توحید. اور اس توحید کو اتنے چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا, لیکن دو عظیم فکروں کا بیان کیا. یعنی ایک طرف آزادی کا پیغام دیا, دوسری طرف غلامی میں جھکا دیا. ایک طرف ریجیکشن سکھائی, ایک طرف سبمیشن سکھائی, ایک طرف انکار سکھایا, ایک طرف اقرار سکھایا. کس سے آزادی؟ ہر سوچ, ہر فکر, ہر خوف, ہر لالچ, ہر خوشامد, ہر گھٹیا ورچو سے آزادی. اور کس کی غلامی؟ ہر آلہ, الفا, بہترین خیال, ورچو, خصلت, آرگومنٹ, ان کا اسیر ہونا, ہر خراب چیز کو چھوڑ کر سب کو ریجیکٹ کرنا, ایک کے آگے جھک جانا. یعنی ریجیکشن اور سبمیشن کی ایک ایسی داستان ہے جس میں شرافت انسان چھپی ہوئی ہے, وقار انسان چھپا ہوا ہے, عظمت انسان چھپی ہوئی ہے. انسان کے لیے اسی توحید کی ریجیکشن اور سبمیشن میں فلسفہ قسط اور عادل ہے, اور اسی سبمیشن اور ریجیکشن کے اندر امت واحدہ یعنی کامن کمیونٹی کا تصور موجود ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تصور توحید یہ فقط مسلمانوں کے لیے؟ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے جہاں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امت واحدہ, امت واحدہ کا تصور ہے اسلامک کلچر میں, تھرڈ پیرامیٹر ہے امت واحدہ. امت واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے, آپ کہیں گے مطلب کیا کہہ رہے ہیں امت واحدہ, امت واحدہ یعنی کامن کمیونٹی کا کانسیپٹ, کامن کمیونٹی. اب اس کامن کمیونٹی میں مختلف عقیدوں کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, جیسے کہ کامن کمیونٹی کا کانسیپٹ پیغمبر نے میثاق مدینہ یعنی ٹریٹی آف مدینہ جو لکھی, جو سب سے بہترین آئین اور قانون ہے کسی بھی حکومت کا, اس میں آپ نے اس ریاست کو ایک کامن کمیونٹی کی ریاست قرار کیا. تو امت واحدہ کا مطلب ہے کامن کمیونٹی جس میں مختلف عقیدوں کے لوگ ایسے حال میں رہیں کہ قسط اور عادل ہو اور خدا کے علاوہ کسی بھی سبمیشن کی طرف دھیان نہ جائے. اب یہ کانسیپٹ سوچنے والی بات ہے کہ کیا فقط مسلمانوں کے لیے ہے؟
کیا یہ فقط یہ کانسیپٹ ایکسکلوسیو ہے ان لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، کیا یہ فکر ایکسکلوسیو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں؟ یا یہ فکر انکلوسیو ہے؟ وہ کہتی ہے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اب یہ فیصلہ ہم کریں یا قرآن بتائے؟ سورہ آل عمران پیغمبر کو ارشاد ہوا، کہو پیغمبر قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا ان نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ انکلوسیو کانسیپٹ ہے یا ایکسکلوسیو کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ فقط ان کے لیے ہے؟ بہت سمجھنے والی بات ہے میرے دوستوں. ان ایکسکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ فقط ان کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی، جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی. یہ کامن کمیونٹی کانسیپٹ ہے. اب حکم ہوا پیغمبر کو قل یا اہل الکتاب، پیغمبر سارے اہل کتاب کو خطاب کرو، سارے اہل کتاب کو آواز دو، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم مل کر ان فیکٹرز پر اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہیں. دیکھیے امت واحدہ کا تصور، کامن کمیونٹی کا کانسیپٹ، اور لا الہ الا اللہ ایکسکلوسیو نہیں ہے ان کے لیے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یہ انکلوسیو کانسیپٹ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا پیغمبر آواز دو، قل یا اہل الکتاب، سارے اہل کتاب کو آواز دو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اکٹھا ہو جائیں ان باتوں پر، ان قدموں پر، ان کانسیپٹ پر جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. کیا ہے کانسیپٹ کامن؟ اللہ نعبد اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے غلامی نہیں کریں گے. اللہ نعبد اللہ ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی ظلم سے کسی کے گردن پر سوار ہو کر اس کا رب یعنی اس کو کمانڈ کرنے والا، اس پر حکومت کرنے والا نہ بن جائے، یعنی عدالت کا نظام ہو. پیغمبر سارے اہل کتاب کو دعوت دو، دو پوائنٹس میں، دو پوائنٹس میں. پہلا پوائنٹ اللہ نعبد اللہ، دوسرا پوائنٹ بلا کرتا مسلم بازن ارباب من دون اللہ، ہم میں سے کوئی کسی کا ارباب، رب، حاکم، حکمران یعنی ظلم کر کے اس کو عدل سے دور کرنے والا نہ بن جائے. اب یہ توحید اور عدالت یہود کو بھی پسند ہے، یہی توحید اور عدالت عیسائیوں کو بھی پسند ہے، یہ توحید اور عدالت مسلمانوں کو بھی پسند ہے. اور دیکھیے کسی خدا کے تعلق سے عدل اور انصاف تو اسے بھی اچھا لگتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا. تو یہ تو انکلوسیو کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیے یہاں کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ کہا کہ پیغمبر بلاؤ محمد رسول اللہ سے؟ نہیں، پیغمبر سب کو بلاؤ دو باتوں پر، ایک تو عید الہی اور دوسری قسط العدل. جب یہ دو باتوں میں آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اسے ہر آدمی قبول کرنے کا تیار ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ عدالت کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. اور میرے دوستو یہ ہے وہ توحید کی وہ کانسیپٹ جس کے پر پیغمبر سے کہا کہ سب کو جمع کیا جا سکتا ہے. لا الہ محمد رسول اللہ کہتے تو پہلے بھاگ کھڑے ہوتے، اگر پیغمبر کو رسول مانتے تو پھر اتنا جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو بھاگ کھڑے ہوتے. چھوڑو کامن فیکٹرز میں لے آؤ، یہ دو کامن فیکٹرز. اچھا اب بہت خوبصورت بات ہے اس توحید کے حوالے سے ایک داستان جو قرآن مجید نے جناب موسیٰ کے احوال میں لکھی. دیکھیے جناب موسیٰ کی پیغمبری کے لیے یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کی پیغمبری موسیٰ کی پیغمبری سے ملتی جلتی اور ان جیسی پیغمبری. موسیٰ فرعون کے پاس توحید الہی کا پیغام لے کر گئے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لے کر گئے. اور جب توحید کا پیغام سنایا موسیٰ نے تو سورہ شورا کی چلایا کہ جس میں فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا موسیٰ کا, موسیٰ نے کہا کہ توحید واحد خدا کو مانو, وہ اپنی ہی خدائی کا اعلان کرتا. اس نے عالم درد میں تفینا بلی گر بلے بس تفینا میرے عمر کا سنی بفالتا فالتو کا لکی فالت بن کر رہے گا فری ہے موسا تو علم نربد کا فینا ولیدن, میں نے تجھے بیٹا بنا کر اپنی گود میں پالا بنا کر فینا میرا بڑا سنی. اور ایک عمر تک تو میرے دسترخوان کی روٹیاں کھاتا رہا. وفال کا فال تو کر لتی فالت, پھر کہاں کہاں ہم بچاتے چلے گئے. تو بندے قتل کرا تم نے, آدمی مار ڈالا, ہم نے تمہیں لوگوں کے شر سے بچایا, ورنہ تمہیں مار ڈالتے اس قتل کے بدلے میں. واپس لے گا خرید, آج تم ہمیں ٹھکرا رہے ہو, ہمیں ٹھکرا رہے ہو اور کسی خدا کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ خدا پر میں بھی ایمان لے ہوں. بہت چھوٹا سا جواب دیا میرا بھروسہ کالا اپنا ہارنے مکن آپ کے بیٹا بنی اسرائیل. ارے فرعون ہم نے تیرے دسترخوان کی نعمتوں سے اس لیے فائدہ اٹھایا کہ تم نے بنی اسرائیل کے نعمتوں پر قبضہ کر رکھا تھا, یعنی عدالت نہیں تھی, سب کچھ تیرے ہاتھ میں کانسنٹریٹڈ تھا. اتنی کانسنٹریشن ہو گئی کہ تو جان پر بھی حاوی ہو گیا. تو نے چاہا بچے قتل کر دیے جائیں, 80,000-70,000 بچے قتل ہو گئے. جس بچے کو ماں کی گود میں پلنا چاہیے تھا وہ دریا کی لہروں کے حوالے ہو گیا. یعنی اتنا انسیف معاشرہ, ایسے ظلم کا معاشرہ جہاں ماں اپنی گود سے زیادہ سمندر کی لہروں پر اعتبار کرے. تو ہم تو تیرے بندے بن گئے تھے اور ساری نعمتیں تیرے ہاتھ میں تھیں, تو یہ تو حالت مجبوری ہے. ورنہ اگر اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتی, مساوات ہوتی, سب کو اس کا حق مل رہا ہوتا تو میں تیری گود میں کی بجائے اپنی ماں کی گود میں چلتا, تیرے دسترخوان سے روٹیاں کھانے کی بجائے اپنے والدین کے دسترخوان کی روٹیاں کھاتا. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ عادل نہیں تھا, عادل نہیں تھا. اب عادل کی طرف پلٹانے کے لیے لازمی ہے کہ تو اس خدا پر یقین رکھ جو واحد و یکتا ہے, کہ ہم سب غلامیوں کو چھوڑ کر سب کو ریجیکٹ کر کے اب اس کی غلامی میں چلے جائیں, اس کی طرف جھک جائیں جو جھکنے اور غلامی کے قابل. عزیزان گرامی, یہاں بڑی عظیم بات ایک بہت چھوٹے سے جملے میں جناب موسیٰ نے کہی, اور وہ کیا ہے؟ انصاف اور عدالت کا شیک ہو جانا, کانسنٹریٹ ہو جانا چند ہاتھوں میں سارے ریسورسز کا. کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے تین گروہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے, دو دن سے میں کرا رہی تھی آپ کو آئیڈینٹیفائی. ایک شیاطین کا گروہ, دوسرا مجرمین کا گروہ جو پرسنل جرم نہیں کرتے وہ انسٹیٹیوشنلائز جرائم کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کو کارٹلائز کرتے ہیں جرائم کو تاکہ کوئی ان معاملات کو چھیڑ نہ سکے. تیسرا گروہ قرآن مجید نے مترفین کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا بما ارسلنا فی قرية من رسول وما ارسلنا فی قرية من نذیر بما ارسل تم بھی کافروں. کوئی قریا ایسا نہیں تھا, کوئی شہر بستی ایسی نہیں تھی جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں. کس بات سے ڈرا رہے تھے؟ ظلم و زیادتی نہ کرنا. اور کیا ڈرانے والی بات ہے بتائیے میرے دوست؟ ظلم و زیادتی نہ کرنا. کالا ہاتھ رکھوا, ان میں جو مترفین تھے مغرور لوگ, وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم بھی کافرون, ہم تمہارے اس لائے ہوئے پیغام کو ٹھکراتے ہیں. تکبر میں, غرور میں انہوں نے ڈرانے والوں کے پیغام کو ٹھکرایا. اب یہ مترف کون ہوتے ہیں؟ یہ پہلے دو گروہوں کا کمبینیشن ہوتے ہیں, یعنی شیاطین اور منذرین جب مل جائیں تو مترفین بنتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایبسلوٹ وسائل ہوتے ہیں, ایبسلوٹ طاقت ہوتی ہے, اور بندگان خدا ان کے غلام بن جاتے ہیں. ایسے میں وہ اپنے ہاتھ سے یہ طاقت نکلنے نہیں دینا چاہتے, اور ہر وہ حربہ آزماتے ہیں جس حربے سے وہ چیزیں انہیں تک محدود رہیں. آج کے زمانے کے مترف, اب یہ دیکھیے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں کون سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں؟ کون سی مثال ہے آج کے دور کا مترف؟ کبھی آپ گوگل ہی کھول لیجئے اور سعودی شہزادوں کے حال احوال دیکھ لیجیے. کیا ہے؟ ایبسلوٹ طاقت, تصور کی دولت, اور انکوشچنیبل اتھارٹی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ مغرب کی نشانی ہے. اب مسلمان جب جان خطرے میں آئے تو مکہ مدینے کی طرف نہیں بھاگتا, وہ سمندر عبور کر کے یورپ کی طرف بھاگتا ہے. کس کی نشانی ہے؟ مترفوں کی نشانی ہے. بھائی چاہیے تو یہ کہ اگر کسی خطے میں کوئی جان کو مسلمانوں کی خطرہ پڑ جائے تو وہ زمین امن کی طرف, یعنی سرزمین کعبہ کی طرف جائیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر کہیں پر کوئی ٹرمائل ہے, پولیٹیکل ٹرمائل ہے, کوئی خطرہ پیدا ہو گیا, کہیں داعش کھڑی ہو گئی, کہیں کوئی کھڑا ہو گیا, تو لوگ دوڑے کہ ہم سرزمین مکہ جو جائے امن و امان ہے وہاں جا کر پناہ لیں. ایک آدمی مجھے بتا دیجئے اس سارے قرآن عرض پر جو کبھی تصور میں بھی یہ بات لائے کہ اگر وہ سرزمین مکہ پر پہنچ جائے تو اس کی جان کو امان ہوگی اور اس کے حقوق کا تحفظ ہوگا, اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا, اس کے حقوق کی حفاظت ہوگی, اسے اللہ کا بندہ سمجھا جائے گا. مترفوں کی اگر کوئی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو آج کے سعودی دیکھیے, یہ مترفوں کی تصویر. لوگ اگر اسٹینڈ میٹنگ میں مر بھی جائیں تو انہیں کس سے اٹھاتے ہیں؟ شول سے. لاشوں کو شول سے اٹھا اٹھا کر ایسا ڈھیر ایسا ڈھیر کہ جیسے کچرے کا ڈھیر بھی نہیں لگایا جاتا. کن کی لاشیں؟ حاجیوں کی لاشیں. اور کیا ہے قرآن کا حکم؟ شاعر اللہ کا احترام کرو. حاجی احرام میں آ گیا, اللہ کی نشانی بن گیا نا, شاعر خدا ہو گیا ہے. احترام کرو, یہ احترام ہے. نہ حق کا احترام ہے, نہ عورت کا احترام ہے, نہ لاش کا احترام ہے, نہ جذبات کا احترام ہے, نہ انسان کا احترام ہے, نہ بھوک کا احترام ہے, نہ پیاس کا احترام ہے. یہ سمجھ آئے مترف؟ اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ ہے مترف. دیکھیے میں نے آپ کو شیاطین سمجھائے. پہلا شیطان جس نے پیغمبر کی عدالت کو چیلنج کیا, فوراً بابے ہوئے ہیں, سفر کرتے کرتے نہروان بتا گئے. اس کے بعد ایک بار زور ٹوٹا اور آج سب 18 صدی سے لے کر دوبارہ امپیٹس ملا اور آج کنسنٹریٹ ہو گئے ان علاقوں کے اندر جن علاقوں میں سب سے زیادہ تیل کی دولت. یہ ہو گئے شیاطین. مجرمین ساری دنیا کے اندر ٹارگٹائز جرم کرنے والے لوگ, وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اور یہ ہیں مترفین, یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے, جن کو روزے قیامت کی کچھ تو تبدیل ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہو. جتنے رجٹ رویے ہیں ان لوگوں کے وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مترفین. اچھا اب دیکھیے جب قسط و عدل کمال ہوتا ہے جب کچلا جاتا ہے تو اس میں تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہ بات نوجوان دوستوں اس لیے سمجھ رہی ہے کہ ہر آدمی عدالت چاہتا تو ہے انصاف چاہتا تو ہے لیکن اسے یہ ہی نہیں پتا کہ انصاف اس کا کہاں ڈسٹرب ہو رہا. پہلا گروہ مترفین کا کہ جو ابسلوٹ طاقت اور ابسلوٹ دولت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, یہ قسط اور عدل کو برباد کرتے ہیں. انہیں مساوات نہیں چاہیے, برابری نہیں چاہیے, انسان کو انسان نہیں کے طور پر وہ نہیں زندہ رہنے دینا چاہتے. یہ پہلا گروہ. دوسرا گروہ خود مظلوموں کا ہے, یعنی جن پر سے وہ قسط اور عدل کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ لوگ اس کھیل میں شریک ہیں. چونکہ وہ اس ظلم کو قبول کر کے اس کے خلاف آواز کو نہ بلند کر کے ظالم کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں, اسے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ورنہ اگر اتنے عوام اور چند ظالم ہاتھ اگر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دیں. یہ سپورٹ فیکٹر ہے اس ظلم کا. اچھا یہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں یہ سپورٹ اس لیے کرتے ہیں, پہلی چیز یہ خوف زدہ رہتے ہیں. خوف کا جو فیکٹر ہے نا وہ انسان کی بہت ساری فیکلٹیز کو ختم کر دیتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں. میں کیوں کروں, میں کیا اکیلا رہ جاؤں گا, وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں بول رہا, وہ نہیں بول رہا. جب کوئی بھی نہیں بول رہا تو میں بھی کیوں بولوں. اب آ گئی نا سستی اور کاہلی, یعنی انتظار کر رہے ہیں سست لوگ, کوئی بولے گا تو ہم بھی پیچھے چپکے سے جا کر کھڑے ہو جائیں گے, اور جب خود بول چکے گا تو ہم پیچھے سے ہٹ جائیں گے, پھر وہ اکیلا رہ جائے گا. یہی ہوتا ہے نا, یہی طریقہ کار ہے کہ ہم سپورٹ فیکٹر نہیں بننا چاہتے, سستی اور کاہلی. اور تیسری بات ہے ڈی پولیٹیسائزیشن. یہ ڈی پولیٹیسائزیشن کیا ہے؟ یعنی مفاہیم کو تبدیل کر کے, دیکھیے آپ کے دل میں توحید کی محبت ہے, آل محمد کی محبت ہے, درود کی محبت ہے, صلوات کی محبت ہے, نیکی کی محبت ہے, قرآن کی محبت ہے, قرآن کی محبت ہے, ان سب باتوں کی محبت ہے. اب اس محبت کے حقیقی مفہوم کو نکال لو, اس کی جگہ اس کے جعلی مفہوم کو بھر دو. کیسے؟ یہ کھیل ہوا بنی عباس کے زمانے میں شروع. بنی عباس نے بنی عمریہ کے عمران فرحان کو نیزوں سے چھیلا. انہوں نے کہا کہ تحقیق قرآن کرو. کیا تحقیق؟ جنت میں درجات کتنے ہیں؟ تحقیق کرو جہنم کے طبقات کتنے ہیں؟ تحقیق کرو فرشتوں کی جنس کیا ہے؟ تحقیق کرو کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ تحقیق کرو قرآن کے ڈائلیکٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تحقیق کرو کنویں میں اگر طرح کی جائے تو کیسی آواز نکلے, آسمان کی طرف منہ کر کے طرح کی جائے تو کیسی آواز نکلے. اگر کتاب کو بڑا کر کے رکھا جائے تو اس کا حسن کیا ہو؟ اگر مختصر کر کے چھوٹا کر دیا جائے, ایک دانے پر چاول کے قرآن لکھ دیا جائے تو کیسا لگے؟ اس کام نے کیا کیا؟ بڑے بڑے وہ ذہن جو سوچنے والے ذہن تھے انہیں اس بڑی سوچ سے جو قسط و عدل کی سوچ تھی, جو ظالم کے خلاف اٹھنے کی سوچ تھی, اس سوچ سے نکال کے انہیں اس سوچ میں مبتلا کر دیا. اب وہ فرشتوں کی جنس ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جنت کی درجات ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جہنم کے طبقات ڈھونڈ رہے ہیں. اور پھر یہاں تک ایسا ہوا کہ آپ تفسیر قرآن لکھیں, اور جتنی ضخیم تفسیر ہوگی اتنا وزن کے حساب سے بادشاہ توڑ کر سونا دے گا. اب جو ذہن ذہین لوگ تھے ان کا ذہن تفسیر پر نہیں گیا, کتاب کے والیوم کو بڑھانے میں چلا گیا. دیکھیے آدمی ذہین تو ہے نا, اب ذہانت کو کہاں استعمال کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ڈی پولیٹیسائزیشن. تو پولیٹیکل ذہن رکھتا تھا, ڈی پولیٹیسائز کر دیا. کیا کیا؟ ایک شخص آیا ہارون کے پاس اور وہ بہت ذہین کتاب لکھ کر لایا. اس نے کہا بادشاہ میں نے بہت زبردست تفسیر لکھی اور اتنی بڑی تفسیر. بادشاہ نے کہا تولنے والے سے تولو, سونا دے. تولنے والے نے تولتے وقت اتنی بڑی زمین دیکھی تو تھوڑے سے برف پلٹ دی. جب برف پلٹے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ایک صفحے پر ایک ایک حرف تھا. اس نے کہا بادشاہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. کیا؟ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. ہارون نے ڈانٹ کر کہا تیرا کام فقط تولنا ہے, تولتا جاؤ سونا دیتا جاؤ. اس نے ڈر کے مارے جلدی سے تول دیا, اس نے سونا اٹھایا, پلٹ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا. جب وہ چلا گیا تو ہارون نے کہا, ہمانون نے کہا کہ اس نے ہمیں بے وقوف بنایا یا ہم نے اسے بے وقوف بنایا. وہ کم آخر آتی, وہ اتنا ذہین ہے اور اس کا سیلف کانفیڈنس ہے کہ مجھ جیسے بادشاہ کی آنکھ میں دھول جھونک رہا ہے, اس کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوتا. اس کی قیمت سونا ہی تو ہے نا. اگر یہ عقل اس کی لگ جاتی ہمارے نظام حکومت پر, کیسے ہم نے یہ تخت حاصل کیا, کیسے ہم حکومت پر بیٹھے, کیسے ہم نے یہ اقدار لیا, کیسے ہم بیت المال کو خرچ کر رہے ہیں, تو کیا ہم اس تخت پر بیٹھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحیح آدمی یہ نہ کرتا تو یہ سوچتا نا کہ بنیا پاس بیٹھے کیسے, حکومت ہاتھ کیسے لگی, یہ مجھ سے حاصل کر رہے کہ نہیں کر رہے, بیت المال ان کے ہاتھوں میں ہے, کون کھا رہا ہے کون پی رہا ہے, انسان بیٹھے نہیں تو ہم کب پر بیٹھ سکتے تھے؟ ڈی پولیٹیسائزیشن. تو آج یہ نہیں ہو رہا, آج یہ نہیں ہو رہا, آج بھی یہی ہو رہا ہے. قسم قسم کی پرنٹنگ ہے قرآن کی, خوب سے خوب تک ترسیل ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, توفتن ہے. لیکن اور پھر آپ کے نئے نئے ترجمے, اللہ اکبر. ابھی ایک بہت بڑا واٹس ایپ پر بھی لوگ ایک دوسرے کا پاسان کر رہے ہیں. سعودیوں نے اس سال کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, انہوں نے آن لائن جس کو واٹس ایپ کر دیا کھول کر اس قرآن کے ترجمے کو, لوگ ایک دوسرے کو اس دا گریٹسٹ گفٹ آف دس ایئر. ہمارے اپنے بے وقوف بھی پاس آن کر رہے ہیں. ترجمہ انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا, جو چاہا وہ لکھا. کس نے سرٹیفائی کیا جو لکھا وہ درست ہے؟ میری اسکول آف تھاٹ. میرا کیا محمد والے محمد کے اسکول آف تھاٹ کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ اس میں پچھلی تاریخی حقائق اور جو اور تفاسیر ہوئی ان سے یا ترجمے ہوئے ان سے کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا. گفٹ آف دا ایئر, گفٹ آف دا ایئر چل رہا ہے, گفٹ آف دا ایئر. قرآن سے محبت ہے. پھر کیا ہوا؟ اب ایک اور خواتین نے شروع کر دیا معاملہ. ہم نے 2 بلین سلوار کی چین شروع کی ہے. آپ کو سلوار تو ضرور سے محبت ہے. کیوں؟ آپ کے دل میں محمد والے محمد کی محبت ہے. آپ حرام ان کو ضرور پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اٹھتے ہوئے کہا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. صبح ہوئی کہا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بیٹھے تو کہا, پانی پیے پیا تو کہا, کھانا کھایا تو کہا, آدت کہا. اب کسی نے آپ کی اس پولیٹیسائزیشن, جب آپ نے کہا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد, کیا ہے یاد آیا آپ کو؟ محمد یاد آئے, علی یاد آئے, فاطمہ یاد آئی, حسن یاد آئے, حسین یاد آئے. پانی پی کر پڑا تو کربلا یاد آئی. یہی بات ہے نا. اب کہا 2 بلین سلوار کی چین شروع کرو, اب پکڑے چکے 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 چکے. اب چین چلانے میں معنی اور مفہوم تو نکل گئے, وہ احترام درود تو ڈائلیوٹ ہو گیا. چین چل رہی ہے, چلائے گا چین. یہ کیا ہے؟ ڈیپولیٹیسائزیشن. وہ درود محمد والے محمد پر جس کے ذریعے سے آپ کی روح تازہ ہوتی ہے, عزم جوان ہوتا ہے, حسین یاد آتے ہیں, اسے چین میں لگا دیا. پھر کیا ہوا؟ اب یہ میں نے پیغام بنا دیا کہ 10 لوگوں کو 15 منٹ میں بھیج دیجیے. یا اللہ ہو, یا واحد ہو, یا قہار ہو, یا جبار ہو, یا ودود ہو, یہ جلدی جلدی 10 منٹ میں اگر آپ نے 15 لوگوں کو کیا تو 15 منٹ میں ایسی خوشی کی خبر ملے گی. جبار وہ ہے, قہار وہ ہے, غفار بھی وہ ہے. اگر آپ یہ سلسلہ شروع کر دیا, جبابیت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, ڈائلوٹ ہو گیا نا, تحابیت کا کانسیپٹ ڈائلوٹ ہو گیا, اس کی غفور ہونے کا کانسیپٹ ڈائلوٹ ہو گیا, کانسیپٹ سب ڈائلوٹ. اس کو کہتے ڈی پولیٹیسائزیشن. سمجھ آیا ڈی پولیٹیسائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ ٹولس جن کے ذریعے سے لوگ عوام عادل کو ڈھونڈنے کے لیے اب ان کے مقابلے میں, اب ان کے مقابلے میں میں خود تجربہ, کتنے گروپس ہیں جس میں لوگ محبت سے مجھے ایڈ کر لیتے ہیں, میں باہر ایگزٹ بھی نہیں کرتی, محبت سے شامل کر چلے رہا ہوں. اچھے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے لوگوں کی سوچ کے ٹرینڈز پتا چلتے. ہم اس لیے ان گروپس میں رہتے ہیں, دل تو چاہتا ہے میں ایگزٹ کروں, لیکن صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت ذہنوں کی سوچ کس طرح چل رہی ہے. اور اگر ہم بھی وہ نہ جانیں تو پھر کون جانے گا؟ پھر ہم جانتے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں, تو سوچ کو جاننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ابھی کوئی بڑی سی اچھی سی بڑی امپورٹنٹ بات ڈالی جائے, وہ پڑھے بغیر, جانے بغیر, جیسے میں نے پہلی تقریر میں کہا وہ یہ جادو, وہ یہ جادو کھلا ہے بغیر علم نہیں بڑا ہوتا, نہیں بڑا کتاب مری لڑائی اللہ سے, نہ جانے نہ مجھے نہ علم نہ دلیل کچھ بھی نہیں آمادہ, فوراً ایک ایسی پوسٹ ڈال دی جائے گی 5 ملین سلوار کی چین شروع ہو گئی. لوگوں نے کیا سمجھا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا نا, یہ سلوار پڑھنے سے اس واقعے کا, اس معاملے کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لوگوں نے سلوار تو پڑھ لی نا, میں نے ڈاما آل محمد کہاں سے نہیں چھوڑا نا, لیکن وہ معاملہ تو میری نظر سے اجل ہو گیا نا. سمجھ آئی بات آپ کی؟ سمجھ آئی؟ یہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے, یہ جب بیٹھے بیٹھے ریسرچ کوئی نہیں, جاننا کچھ نہیں ہے, حتیٰ کہ اور سے پڑھنا بھی نہیں ہے, چینیں چلانی ہیں. اب میں چلائے پوچھے ایک بار پڑھو دن میں پورے یقین کے ساتھ, اگر رات رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل کے پر, رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل کے پر. جب آپ یہ دعا کریں گے ان کے حق میں تو آپ کو وہ ساری باتیں ان کی یاد آ جائیں گی کہ کیوں آپ نے رحمت مانگی اللہ سے محمد اور ان کی یاد کے اوپر, کیا کیا محمد اور ان کی یاد. یہ دوسرا گروہ ہے جو خود اپنے کے سر کو مانگتا ہے. اور تیسرے معاشرتی قوانین ہیں جو ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. اب چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا, میں سورہ نحل سے 2 آیتیں پڑھوں اور ان آیتوں سے آزاد اور غلام کا فرق بتا دوں. سارے غلام ہیں, فقط چند آزاد ہیں, اور آزادی کا پیمانہ ہے, اور لا الہ الا اللہ جو ہے آزادی کا پیمانہ ہے, آزادی کا پیرامیٹر ہے, اور ہر غلامی سے مملوکن لا يقدر ولا شيء ومن نجحنا ومنا رزقا مثلا فهو عند ربه سرا وجهرا هل يستوون. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے, ذرا اللہ مسلم ابدان من مملوکن, اے قرآن کی جو کسی کی ملکیت ہے, آزادی اور غلامی یہی نا لا الہ الا اللہ, آزادی اور غلامی. تو اللہ تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہے آزاد کیسے ہوتے ہیں, غلام کون ہوتے ہیں. ذرا اللہ مسلم ابدان مملوکن لا یقدر ولا شیء, اور اس کے اختیار میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. غلام ہے نا, کسی کی ملکیت ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں. لا یقدر ولا شیء ومن رزقناه من لدنا رزقا حسنا, اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے پاک و پاکیزہ رزق دیا. فہو یمنع عنه سلما وجهرا, تو جیسے اس نے دیا پاک و پاکیزہ رزق, اس نے دل کو یا ذات کو چھپا کر یا دکھا کر اس کا انصاف کرنا شروع کر دیا. خلی سبون اس غلام اور اس بانٹنے والے کو برابر کر دی. نہیں سمجھ میں آیا, قرآن کی مثال ہے, ویسے کیسے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے کہا ایک غلام ہے کسی کی ملکیت, لا قدر ولا شیء, کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا. ایک تو وہ غلام ہے کسی کا نام پر ہماری سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ روٹی بھی کھا لوں تو نہ کھا لوں. یہاں اس غلام کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں انسانوں میں سے ان غلاموں کا تذکرہ ہے جو مال کے غلام ہیں, جو خواہشات کے غلام ہیں, جو دولت کے غلام ہیں, جو اپنے اس جھوٹے اسٹیٹس کے غلام ہیں. لا يقدر ولا شيء, کسی شے پر اس کا اختیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اختیار کس چیز کو کہتے ہیں؟ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا دل چاہے میں اسے استعمال کروں, یہ اختیار ہے. نہیں, وہ تو کیا ہوا, وہ میں نے کنزیوم کر لی. اختیار یہ ہے جب میرا دل چاہے, مکمل میرا اختیار ہے, میں اٹھاؤں اور انہیں دے دوں, میں اٹھاؤں انہیں دے دوں, میں اٹھاؤں انہیں دے دوں. مجھ سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس پر قدرت رکھتی ہوں, میرا اختیار ہے. اب ہم غلام ہیں چیزوں کے, غلام. اختیار ہے کچھ دے دے کسی کو, نہیں صندوق بھرو, سوٹ کیس پیک کرو, بڑے بڑے کنٹینر بناؤ. جب دینے کا وقت آیا تو جو پھٹے ہوئے چند گھسے ہوئے ریجیکٹڈ چیزیں یہ دے. کیا ہوا؟ کس کا غلام؟ اس اسباب کا غلام. اب وہ چیزیں اس کے غلام نہیں ہیں, وہ چیزوں کا غلام ہے. انہیں دیکھتا رہتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے, الماری کھولتا ہے, سجی بھی دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے, پھر دن کرتا ہے, پھر سامنے جمع کھولتا ہے, ان کو ہوا لگاتا ہے, دھوپ لگاتا ہے, خوشی سے دیکھتا ہے, جا کے لاور دیکھتا ہے, اچھی طرح چمک دمک نظر آتی ہے, نظر آتی, پھر بند کرتا ہے. کیا ہے؟ غلام اس کی حفاظت کر رہا ہے, غلام حفاظت کر رہا ہے. اگر صاحب قدرت ہوتا تو بانٹ سکتا تھا نا, دے سکتا تھا نا. کیا ہوا؟ غلام. یہ غلامی ہے, ہم سب غلام ہیں. اور اگر کوئی موقع آ جائے خدا کے نام پر کچھ دینے کے لیے تو اللہ اکبر, بھول جاتے ہیں خدا بھی تو دیکھ رہا ہے. جب گھر کی سب سے ناکارا چیز ہوتی ہے وہ نام خدا پر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم غلام ہیں. قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے, وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, وہ چیزوں کا غلام ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہو ملنا رشتہ حسن, کسی کو ہم نے پاپو پاکیزہ رشتے دیا, تو ہوا ہرن سے وہ مل ہو سرم بجرن, جب اسے پاکو پاکیزہ رشت ملا تو وہ کسٹوڈین بن گیا. کسٹوڈین کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا اور رمضان کا حق پہنچاتے رہنا. اور اس نے بانٹنا شروع کیا, صبح ہو یا شام, دکھا کر ہو یا چھپا کر. اور اس نے ایسا انفاق کیا کہ نعمت خدا کہیں پر جمع نہیں ہوئی, بندگان خدا تک پہنچتی رہی. ہر یس سبون ہم ان دونوں کو برابر کر دیں. اس آزاد کو انفاق کرنے والے اور اس غلام کو چیزیں دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والے. آزاد و غلام کا مت سمجھ جائیں گے. دوسری آیت اسی سورہ ہے, ذرا بننا ہو رجمینا آرام آپ کو لائن پڑے والا شہر بابا کل میرا ملا اے نما جو اچھے بولے یا کی خیر ہر یس کبھی ہوا ممن یا ملو بل اگلے تو ہوا اللہ سرا دن مستقل. بھائی آج کی تقریر میں فضائل علی بھی نہیں پڑے گئے, یہی کہیں گے نا باہر نکل گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا الزام اپنے اوپر لے لوں تو گھنٹے بھر تقریر کروں اور جس سے سیکھا باب مدینہ اس کی بات میں کروں, کس میں کروں, تاریخ کرے مورخ کرے نہیں قرآن کرے. ضرب اللہ ہو مثلا غجلین اہد ہم آپ کو, ہم تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال پیش کریں. اہد ہم آپ کو ایک گونگا بہرا لا یخبر ولا شیء کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا, بہت کل ہمارا مولا ہو اپنے مالک پر پورا کا پورا بوجھ ہے. این ہماری بچ بولے یا کی خیر کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا. ہر یہ سبھی ہوا ایسے بوجھ کو اس کے برابر کر دیں, ہر یہ سبھی ہوا ایسے بوجھ کو اس کے برابر کر دیں. بابا یہاں بلال جو دل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا صراط مستقیم, اور جس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ. کیا کہا قرآن نے, دو مردوں کی مثال. ایک مرد کون ہے, گونگا. آگا وہاں آپ کو گونگا بہرا ہے یا قدر والا شہید, کوئی چیز پہ اختیار نہیں ہے, توکل اللہ مولا پورے مالک پر پہنچ ایما یوجو لیا کی خیر کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا. یہ گونگا بہرا کون ہے, کون ہے گونگا بہرا جو منہ سے بول نہیں سکتا, تو کان سے سن نہیں سکتا. دیکھو اللہ نے ڈسیبلٹی اس کے اندر بھی, تو کیسے بولے کیسے سنے کیسے جواب دے. قرآن ان گونگ بہروں کو مخاطب نہیں کر رہا, وہ ان گونگ بہروں کو مخاطب کر رہا ہے جو ظلم کو دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں, جبکہ سواگت کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور گونگے اور پہلے کر جاتے ہیں, جو انسانیت اور شرافت کو دھوندا ہوا پاتے ہیں اور ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. جب ان سے کہا جاتا ہے سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو جیسے ان کے کانوں میں آواز نہیں دی ہوئی, جب ان سے کہا جائے حق کے لیے آواز بلند کرو تو ان کی زبان سے لفظ نہیں گرتے. یہ کون لوگ ہیں, وہ ہوا کل نام مولا ہو یا اپنے خدا پر بوجھ. تاریخ ایسے غلاموں سے بھری ہوئی ہے, اگر ایسے غلام نہ ہوتے تو سکندر اعظم نہ ہوتا, ایسے غلام نہ ہوتے تو بنی امیہ کی سلطنت نہ بنتی, ایسے غلام نہ ہوتے تو بنی عباس کبھی کرکروں کے مینار نہ بناتے, ایسے غلام نہ ہوتے تو کبھی تاکہ اور منگول انسانیت کی کھچیاں نہ اڑاتے. یہ وہ غلام ہیں کہ جو بولنے کے رخ پر ایسے بن جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں اور منہ میں زبان ہی نہیں, یہ اپنے مالک پر بوجھ ہیں اور ہم ان کو ان کے برابر کر دیں. ومن یامر بالعدل جو عادل کا امر کرتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہوا اعلیٰ صراط مستقیم اور ان کا راستہ اس صراط مستقیم ہے. پیغمبر اس آیت کو سنا رہے تھے, اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے, تو ایسے میں عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا, پیغمبر یہ کون ہے جس کی صراط کو قرآن مجید صراط مستقیم کہہ رہا ہے, ایک تو آپ ہیں جن کے لیے یاسین نے کہا, سورہ یاسین نے کہا یاسین بس قرآن حکیم ان نکال دینا مسلم والا صراط مستقیم, تو ایک تو آپ ہو جملہ پورا نہ ہوا تھا، وہ تمام دروازے جو مسجد میں بند تھے ایک کھلا تھا، کیونکہ اس میں اور مسجد میں فرق نہیں تھا، وہ لکڑی کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا. توجہ بدی، عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے تھے، کسی کو مسجد کے صحن میں پیر رکھتا ہوا پایا. دوبارہ پڑھ کے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر بتائیے نا وہ کون ہے کہ جس کی صراط صراط مستقیم ہے. پیغمبر نے فرمایا، دیکھتے بھی ہو اور پوچھتے.
مستقیم جو عادل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اب ایک ہی دفعہ ایک رقم میں الحمد کا سورہ چینج نہ چلانا، لیکن جب کہنا صراط مستقیم تو تمہیں یاد آنا چاہیے کس کی صراط ہے. مجھے پتا ہے تمہاری جیسے نہیں بن سکتے، لیکن کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. قرآن نے کر دیا فصیلہ فصیلت کا، اور کیا کہیں؟ اور کچھ کہنے کے لیے رہ گیا؟ عدل بھی ان کا ہے، صراط مستقیم بھی ان کی ہے، تو کیا ہوا؟ اسلامی کلچر ان کا ہے. یہی بتایا تین پیرامیٹرز، توحید ہے، عدالت ہے، اور امت واحدہ کا تصور ہے. تو عدالت بھی ان کی ہے اور صراط مستقیم بھی ان کی. تو کیا ہوا؟ اسلام میں مجسم ہی وہ ہے، اسلام میں مجسم ہی وہ ہے. اچھا، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہم نے کیا، بس دو جملے اور تقریر ختم. لا کیا شیر ہے؟ لا بھی لا، جیسے ایک چاند، پہلا دیکھا ہلال، پہلے اس چاند کو سمجھا ایک کمان، وہ کیا ہوگی؟ لا. جیسے لا اسی شکل کا ہوتا نا، نہیں یہ ہوتا نا، لا نہیں. جو توحید کی ابتدا ہے وہ ہے لا سے، نہیں لا الا اللہ. اور جو رسالت کا قیام ہے وہ بھی ایک لا سے ہے. میرے دوستوں، بات بہت بڑی ہے. توحید ایک لا سے، رسالت کا وقار ایک لا سے. توحید کی آبرو ایک لا سے، رسالت کا آبرو ایک لا سے. توحید کی آبرو کلمہ طیبہ سے، رسالت کی آبرو علی کی لا سے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ کیا ہوا؟ رسالت کی آبرو، رسالت کا مقام، رسالت کی حیثیت، یعنی محمد الرسول اللہ کی حیثیت. دیکھیے محمد الرسول اللہ کہاں پوزیشن ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ. محمد رسول اللہ کی پوزیشننگ جو ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. تو جو وقار لا الہ الا اللہ کا ہے وہی وقار محمد رسول اللہ کا ہے. تو جس لا سے لا الہ الا اللہ کا وقار ہے، اسی لا سے محمد رسول اللہ کے وقار کی حفاظت کی گئی جب شورا کی مجلس لگی.
آپ نے کہا کون سی؟ کہا کہ آپ کتاب خدا پر چلے گے. کہا بے شک. کہا پیغمبر کی سنت پر عمل ہوا. کہا بے شک. اور اس کے بعد کہا آپ اس سے پہلے جو دو افراد گزر گئے ان کی سیرت پر عمل ہوگا. کیا ہوا؟ شہسوار عرب کی تیغلا. ڈاکٹر علی شریعتی نے اس پر لکھا شہسوار عرب کی تیغلا. اللہ اکبر. اگر ہم جیسے غلام ہوتے تو احترام کے لیے ٹوٹ پڑتے. یہاں بخار محمد اور بخار رسالت کا سوال ہے. ٹھوکر لگا دی اس حکومت اور اقتدار کو. لا کس بات کی؟ لا قرآن پہ لاب نہیں, نبی کی صحت لاب نہیں. ہاں وہ دو افراد کیوں؟ قرآن اور محمد تو ایک پوزیشن پر. اب آپ زمین سے کسی کو اٹھا کر اس مقام پر لا کر بٹھا رہے ہیں جو قرآن اور محمد کا مقام ہے, تو یا اس اٹھا کر لانے کر یہاں تک بٹھانے کو ایکسپٹ کیجیے حکومت آپ ہی. یعنی ان لوگوں کے وقار کو وقار پیغمبر اور وقار قرآن کے برابر تسلیم کیجیے. ان کے مقام کو مقام قرآن اور مقام پیغمبر کے برابر تسلیم کیجیے. پیغمبر صاحب وحی, صاحب معراج, صاحب شفاعت, صاحب روضہ حشر, اس کے برابر میں آپ یہ زمین سے اٹھا کر ان کو بٹھا دیجئے. شہ سوار عرب نے لا کی تیغ چلائی اور قیامت تک کے لیے وقار محمد کی حفاظت کی. وہ پہلا اور آخری سوال تھا. اس کے بعد اس لا کی تلوار چلنے کے بعد کسی کی جرت نہ ہوئی کہ محمد کے مقام کے برابر کبھی اپنے مقام کے مطابق کوئی سوچ سکتا. توقیر محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ توحید کی حفاظت کرنے والے بھی ہوئی, رسالت کی حفاظت کرنے والے بھی ہوئی. سر جائے تب, گھر جائے تب, بچے جائیں تب, بھوک ہو تب, پیاس ہو تب. اللہ اکبر. یہ کربلا کا سفر امام حسین علیہ السلام نے وہ اچانک نہیں کیا. یہ پاک کی اس لا کی ایکسٹینشن ہے. جب لا کہا علی نے تو سوچ نہیں لیا تھا کہ اس کے کتنی دور تک نشان جائیں گے. یہ اس لا کے اس لا کا خمیازہ ہے. یہ اس لا کی کاسٹ ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں اس کاسٹ کو پیمنٹ کیا. زو حسن کی پہاڑیاں ہیں. آہستہ آہستہ حسین ابن علی کا قافلہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے. ان کا لشکر سامنے آ گیا. آپ نے دیکھا کہ لشکریوں اور اس کے سوار اور سواریوں کی پیاس سے زبانیں باہر نکل رہی ہیں. ان کے ہاتھ, ان کے اوزار اور ان کے ہتھیاروں پر ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت جناب زہیر ابن قین نے کہا فضل رسول یہیں پر دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے لشکر قابو میں آ جائے گا. آپ نے کہا ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اور حکم دیا اپنے بھائی کو کہ پانی کی مشکوں کے دہانے کھول دو, جانوروں کو پانی پلاؤ, سواروں کو پانی پلاؤ. اور پھر جب خود چین نہ پڑا, ایک مشق خود اٹھائی اپنے کندھے پر رکھی, ایک ایک فوجی سے پوچھتے جاتے تھے, انہیں پانی پیا, حسین اپنا چہرہ دکھا رہے تھے, دیکھ لو. پر جب ہم سوال یاد کریں گے تو یہ خیال نہ ہو کہ کون انجان سے آدمی ہے. ایک ایک کو چہرہ دکھا دیا. نماز ظہر کا وقت ہوا, آپ نے صفے نماز لگائی, خود اور اس کے کچھ ساتھیوں نے آپ کے ابتدا میں نماز پڑھی, اور بہت سارے ایسے ہی کھڑے دیکھتے رہے. نماز سے فارغ ہو کر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا. یہ تین خطبے ہیں, نماز ظہر سے پہلے, نماز ظہر کے بعد, اور اس کے بعد ایک عصر سے پہلے خطبہ. جب آپ نے عصر کا خطبہ دیا, من رایا سلطان انجائے رنگ, اللہ اکبر, تلوار ذوالفقار کو نیام سے باہر نکال دیا, زمین میں گاڑ دیا, قبضے تلوار پر ہاتھ رکھا, وہی انداز تھا جو باپ کا انداز تھا, قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا, من رایا سلطان انجائے رنگ, اللہ کے سن لہد اللہ مخالف سنت رسول اللہ, اور یا رفی عباد اللہ کے والا کان رسول سے ہم نے سنا ہے کہ سلطان جابر کو کوئی دیکھے, جو رسول کو جب رسول کو کوئی دیکھے ایسے کہ جو خدا کے احکام کا مذاق اڑاتا ہو, سنت رسول کو پامال کرتا ہو, گناہ اور ظلم کے ذریعے سے بدلانے خدا کا حکومت کرتا ہو, لازم ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اور آپ کی تقریر سنتا رہا, جب تقریر ختم ہو گئی تو قریب آیا اور کہا فرزند رسول جو کچھ آپ نے فرمایا یہی آپ کا مطلب ہے؟ کہاں دل موت تحف, نبی کے بیٹے میں آپ کو آپ کی موت کے بارے میں ہوشیار کرتا ہوں, پھر تو آپ زندہ نہیں بچیں گے. آپ نے شاہ فرمایا دل موت تخفنی, ارے تو مجھے موت سے ڈرا, تو مجھے موت سے ڈرا,
اگر میں مر جاؤں اور میرے مرنے سے مظلوموں کی عزت و وقار کر جائے تو میرے لیے فضل و کرامت کی بات ہے, اور اگر زندہ رہوں تو میرا زندہ رہنا بھی مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کی علامت ہے. کتنا ریزالو ہے اس جملے میں امام حسین علیہ السلام کی, آپ کا جینا بھی قسط اور عادل کے لیے ہے, آپ کی شہادت بھی قسط اور عادل کے لیے ہے. چلے ذوالعصم کی پہاڑیوں سے آگے, قصر بنی مقاتل کی منزل پر پہنچے, ایک قاصد تیز تیز گھوڑا گڑاتا ہوا آیا, قاصد اتنا بد تہذیب تھا کہ وہ فرزند رسول کی سواری کے سامنے سے گزرا اور اس نے آپ کو سلام نہیں دیا. صاحب مرتبہ کے مرتبے کو اتنا لش نہیں کیا, خود کے پاس کیا میں خط دیا, خود میں وہ خط لیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا. ابن زیاد کا قاصد ہے اور مجھے حکم ہے کہ جہاں آپ ہیں وہیں آپ کو گھیر لیا جائے. امام نے شاہ فرمایا ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یہ کہہ کر آپ آگے بڑھنے لگے. وہ نے کہا فرزند رسول یہ قاصد ساتھ ہے اور یہ احکام کی تعمیر کی رپورٹ ابن زیاد کو دے گا, لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں پر رک جائیے. امام حسین علیہ السلام نہیں رکے, آپ اس سواری کو آگے بڑھایا, خود سواری کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا اور گھبراہٹ کے مارے کہ قاصد دیکھ رہا ہے اس نے ہاتھ لجام میں فورا سے امام حسین علیہ السلام پہ ڈالا. اس کی سواری کون سی بکار بیٹھا ہے اس گھوڑے پر, لجام میں سرس پر ہاتھ پڑنا تھا
کب پسند رسول آپ نے میری ماں کا نام لیا؟ حسین ابن علی اپنی مرضی سے دشتے کربلا کی طرف چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں آپ کی سواری کو اترنا تھا. عزیزوں وہ نمی محرم آ گئی جب ہم پسر ساتھ میں دشتے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے نزدیک کر دیے. فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر کو ایسا لگا ہاتھ بھی کٹیں گے اور گردنیں بھی کٹیں گی. ہر یہ سننا تھا ہر کی بے چینی دو چند ہوئی گھوڑے کو پکڑا دریا کے گھاٹ پر لے آیا جیسے پانی پلانے کے لیے لایا ہوں. اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے گھوڑوں کو سیراب کر لیا. اس نے کہا اچھا میں بھی اپنے گھوڑے کو ذرا پانی پہن پلا لوں. اور اتنے سب پہرے میں سے کیسے وہ نکلا؟ فجر کی اذان ہوئی, حسین نے نماز قائم کی, وہ رات بھر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے والا ہو خیام میں حسینی کے قریب پہنچا. امام نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ہمارا مہمان آیا. حسین علیہ السلام کی خدمت میں لائے, اس نے کہا فضل میرا رسول آج بچوں پہ پیار سے آج فوجوں نے گھیر لیا, آج جانوں کی گردنیں کٹنے کا بازار ہے. ارے میں گناہگار ہوں, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا تو ہمارا مہمان ہے لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں, اتنے بے بس ہیں, تیری توازن نہیں کر سکتے, ہمارے پاس پانی بھی نہیں, پلا دے. اتنا سننا تھا بس